है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। सिलसिला है बेहतरीन इंसान कैसे बने। बेहतरीन इंसान बनने के लिए बेहतरीन आदात, बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन मामूलात अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पड़ेंगे। उनमें से चंद एक पिछले सिलसिले में बयान किए थे और उसी का कुछ मज़ीद हिस्सा इस सिलसिले में बयान करते हैं। बेहतरीन इंसान बनने के लिए एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि इंसान के पास एक ऐसा कोई क्राइटेरिया, कोई ऐसा तरीक़ाकार हो कि जिसको देख कर, जिससे सीख कर वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके, जिसे मुसलसल पढ़ सके, जिसे मुसलसल समझ सके और जिससे मुस्तकिल बुनियादों पर रहनुमाई लेता रहे ताकि ऑन ट्रैक रहे। और उसके लिए अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि उसने आम हिदायत के तौर पे हमें अपनी किताब, अपना कलाम अता फरमाया और वो है क़ुरान मजीद। इसलिए जो शख्स क़ुरान मजीद से वाबस्ता रहता है, इसके पढ़ने में, इसके समझने में, इसके दूसरों को पढ़ाने समझाने में, तो बेहतरीन इंसान बनना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारक है, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए, खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान मजीद पढ़ना और कुरान मजीद को समझना और फिर इसके मुताबिक अमल करना, दूसरों को पढ़ाना और दूसरों को सिखाना, ये एक पूरा पैकेज है जो इंसान को इंसानियत के आला तरीन मेयार तक ले जाता है। कुरान सीखना और सिखाना, इसमें कौन कौन से लोग दाखिल हैं? सीखने के अंदर तो कुरान के पढ़ने का सीखना, सही तरीके से अदायगी का सीखना, इसकी तजवीद सीखना, इसका माना व मफहूम सीखना, इसकी जो तशरीहात है उन्हें सीखना, ये सब शामिल है। और इसके पढ़ाने के अंदर भी इसकी तजवीद सिखाना, इसका पढ़ना सिखाना, पढ़ने का दुरुस्त तरीका सिखाना, इसके माना व मफहूम और तर्जमा और तशरी को सिखाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। कुरान मजीद के पढ़ने का, समझने का एक पहलू तो वो है कि जिसका खालिस ताल्लुक दीन के साथ है, कि दीनी एतबार से कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह की बारगाह में बंदे को बहुत अफजल बंदों में शामिल कर देती है। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थी। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अच्छा कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, लोगों में वो शख्स सबसे अच्छा है जो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करता है, जो कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करने वाला है। तो अब कुरान मजीद की जो कसरत से तिलावत है, इसके फवायद क्या है, ये मैं आखिर में बयान करता हूँ। एक वाक्या है बेसिकली जो कुरान मजीद की तिलावत के फवायद के एतबार से है। इमाम इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो रिवायत करते हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि एक कब्र से खुशबुएं आती थी, एक कब्र से खुशबू आती थी, तो किसी ने साहिब कब्र को ख्वाब में देखा, जिसकी वो कब्र थी उसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा ये तुम्हारी कब्र से खुशबू कैसे आती है? तो उसने कहा कि ये खुशबू कुरान की तिलावत की है और रोज़ों की है, तिलावत कुरान और कसरत तिलावत कुरान। जब इंसान के अंदर रच बस जाता है तो उसकी रूह खुशबूदार हो जाती है, उसकी रूह की कुदूरतें और गंदगियां और नजासतें निकल जाती हैं اور یہ قرآن مجید کی تلاوت اس کی روح کو خوشبودار کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم اور اپنی رحمت ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھار اس خوشبو کو ظاہری اعتبار سے بھی ظاہر فرما دیتا ہے، اس کا اظہار فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے صاحب شرف اور شرف والے فضیلت والے لوگوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، شب بیدار۔ دو باتیں فرمائی ہیں، پہلی بات قرآن مجید کے حاملی، قرآن مجید کے اٹھانے والے۔ عام طور پہ اس لفظ کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، اور اس کے ساتھ بہرحال وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو کثرت سے پڑھتے ہیں، کہ قرآن مجید مصحف کتاب کا اٹھانا ان کی زندگی کا معمول ہے۔ اور پھر اس کے معانی اور مفاہیم کو بڑی کثرت سے لوگوں کو بتانے اور سمجھانے والے، یہ بھی حاملین قرآن میں داخل ہیں، جو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ مبارکہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے معانی کی حفاظت بھی کرتے ہیں، گویا حافظین قرآن، قارئین قرآن اور محافظین قرآن، محافظین علوم قرآن، وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر جو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے اعتبار سے جو انسان بہترین بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر میں کلام عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے بہترین انسان بننے میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے ذہنی سکون نصیب ہو۔ جب تک کوئی شخص انتشار ذہنی کا شکار ہے، جب تک اس کے خیالات مرتکز نہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر بیسیوں خیالات چل رہے ہیں اور ان مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا اور انتشار کا شکار ہے، تب تک اس کے بہترین بندہ بننے کے امکانات کم ہیں۔ بہترین انسان وہی ہے جو سب سے پہلے اپنی دماغی صحت، اپنے ذہنی سکون پر توجہ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ دو ہی چیزیں، ایک ہے جسمانی صحت اور ایک ہے ہماری ذہنی صحت، دماغی صحت۔ ذہنی سکون اور جسم کی صحت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جب یہ انسان کو ملتی ہیں تو وہ ایک بڑی معتدل اور متوازن زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو دلوں کا سکون، قلب کا اطمینان اور ذہن کا جو سکون حاصل کرنا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور قرآن مجید ذکر الہی کے بڑی اعلیٰ صورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ذکر الہی کے مفہوم سے جدا گانا، چونکہ کلام الہی ہے اور کلام میں متکلم ہوتا ہے، کہ کلام جس کا کلام ہے اس صاحب کلام کے انوار اس کلام میں جھلکتے ہیں۔ تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا صاحب کلام سے، صاحب قرآن خدا عز و جل سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور خدا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ عفو ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، تو یہ سب اس کی شانیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں اپنی تجلی بندے کو دکھاتی ہیں، اور یہ کثرت سے تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان برکات کو اور اس فیضان کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے ہم صرف اپنی لفاظی سے بیان کر دیں، کہ جیسے ہم مختلف الفاظ جمع کر کے بڑا چڑھا کے بیان کر دیں، ایسا نہیں. سمپل از دیٹ کہ آپ پریکٹیکل کر لیں، قرآن مجید کو لے کے بیٹھیں، باوضو قبلہ رو توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو کھولیں اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، خدا کی طرف توجہ رکھیں، 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ تلاوت کر لیں. اس کے بعد آپ خود بتا دیں کہ ذہنی سکون حاصل ہوا یا نہیں. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی 1400 سال پہلے کسی کا تجربہ تھا اور آج بیان کیا جا رہا ہے، یا صرف الفاظ کے زور پر ایک بات کو بڑھا دیا گیا. عام میں سے ہر کوئی اس کا بآسانی پریکٹیکل کر سکتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لے، سکون نہ ملے تو بتائیے. جو بندہ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، ذہنی سکون اسے ملنا حاصل ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، خود اس کلام کی اپنی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات دور ہوتی. جیسے کچھ چیزوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے نا، کہ اس کی خوشبو کی وجہ سے فلاں فلاں چیز قریب نہیں آئے گی. تو ایک چیز کا ایک اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے پھر کوئی دوسری شے داخل نہیں ہوتی. یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے کہ جس جگہ پر اور جس شخص کی زبان پر قرآن مجید کثرت سے تلاوت ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ، اطمینان اور فرشتوں کا اپنے پروں کا بچھانا اور رحمت الہی کا نزول، یہ سب ایسے ہوتا ہے کہ اس آدمی کی سراؤنڈنگ میں مشکلات نہیں رہتی. یہ گویا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی ایک ایسی تاثیر ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جہاں اسے شروع کرتے ہیں وہاں پر مشکلات ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب جب مشکلات نہ ہوں گی، ذہنی سکون ہوگا، قلبی اطمینان ہوگا، تو اب انسان بہتر سے بہتر زندگی کے پہلو کی طرف توجہ بھی کر سکتا ہے اور وہاں پر پہنچ بھی سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور پھر پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنا، یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی چیز سکھاتا ہے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی معلومات میں اور مفید معلومات میں اضافہ ہو. کیونکہ محض معلومات کچھ نہیں ہوتی. محض معلومات ہیں تو پھر تو جو ایک زمانے میں فون کی ڈائریکٹریاں چھپتی تھیں تو بندہ کھول کے بیٹھ جائے، وہ پیلے سے کلر کی ہوتی تھی، یلو کلر کی، آدمی پڑھتا رہے، اس کو معلومات میں تو اضافہ ہو جائے گا لیکن فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. دنیا جہان کے میپ جو ہوتے ہیں ہر ملک کے لے کے بیٹھ جائے، کس ملک میں کتنے شہر ہیں، کیا ہے، معلومات ہے، فائدہ کوئی نہیں. کوئی شعبے والا ہے، کوئی جغرافیہ کا شعبے کا، اس کو فائدہ ہو جائے گا لیکن ہمیں کیا فائدہ. تو ہمیں اپنی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہماری معلومات بہتر ہو، ہماری انفارمیشن زیادہ ہو، ہم پہلے سے زیادہ ایجوکیٹ ہوں. اور قرآن مجید کو جب آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، آپ روزانہ صرف ایک صفحہ پڑھ لیں، آپ روزانہ صرف 3 یا 4 لائنیں پڑھ لیں، 3-4 آیتیں پڑھ لیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ کو ہر دن کوئی ایسی چیز سیکھنے کو ملے گی جو آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین کرے گی. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ مختص کر لیں. ویسے تو آپ روزانہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، تلاوت کریں، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے آپ آدھا صفحہ لے لیں، 5-6 لائنیں لے لیں، آپ اسے پڑھیں اور اسے پڑھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. جب آپ آدھا آدھا صفحہ پڑھیں گے اور آپ روزانہ یہ سوچیں گے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ شروع کے اندر تو آپ کو لگے گا کہ آدھے صفحے کے اندر یہ 2 چیزیں میرے لیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ آدھے صفحے میں 4 چیزیں میرے لیے، پھر پتہ چلے گا کہ آدھے صفحے میں 8 چیزیں میرے لیے، پھر آپ اس حد کو پہنچ جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے، یہ اینی ہاؤ بہر صورت یہ مجھے ہی مخاطب ہے اور یہ میرے ہی علم میں اضافہ کر رہی ہے اور یہ میرے اندر ہی کوئی شے پیدا کر رہی ہے. تو یوں یہ تلاوت قرآن اور یہ فہم قرآن یہ ایک بہترین انسان بننے کی طرف لے جائے گا. صحابہ کرام اس پوری انسانیت کے بہترین لوگ تھے، اس پوری انسانیت کے بہترین لوگ تھے کہ جن کی شان خدا نے قرآن میں بیان فرمائی، اور جن جیسا کردار نہ اس سے پہلے گزرا اور نہ قیامت تک دوبارہ ہوگا. مجموعی طور پہ اتنی بڑی جماعت کا اتنا اعلیٰ کردار، تو وہ کیا تھے؟ وہ اصحاب قرآن تھے، وہ قرآن مجید ہی سب سے مرکزی سورس تھا ان کی لرننگ کا، ان کے علم کا اور ان کی روحانیت کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہی چیز ان کے اندر سب کچھ انقلاب برپا کر رہی تھی اور انقلاب برپا کر دی۔ تو لہذا قرآن مجید کو تھوڑا سا اس انداز کے اندر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب اس میں کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ صحیح پڑھنا سیکھیں، کہ یہ خود اللہ ہی کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیل، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، طریقے سے پڑھو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ اپنا معمول بنائیں، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا چار دن چھٹی، نہیں، آپ اس کو روزانہ پڑھیں، بلا ناغا پڑھیں۔ جو شے مستقل کی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو شے مستقل کی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دن 100 باتیں سیکھ لیں اور 100 دن کچھ بھی نہ سیکھیں، تو 100 دن کے بعد یہ 100 باتیں سب نکل جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے ایک بات روزانہ سیکھیں اور 100 دن سیکھیں، یہ آپ پہ اثر زیادہ کرے گی۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن جو ہے یہ مستقل اپنے معمول میں بنائیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مختلف اوقات میں جو مختلف صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہے انہیں پڑھیں، جیسے رات میں سورہ ملک پڑھنے کا فرمایا، جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا فرمایا، اور رزق کے لیے ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کا پڑھنے کا فرمایا۔ تو یہ جو مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھنے کا ہے، صبح و شام سورہ حشر کی آخری آیتیں، تو یہ جو وظائف کے طور پہ ہمیں مختلف صورتیں اور آیتیں پڑھنے کا بتایا گیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لے تو گویا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، سونے تک آپ کی زندگی میں ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید شامل ہو جائے گا۔ 5 نمازیں ہوں گی، ہر نماز کے اندر قرآن پڑھیں گے، صبح سو کے اٹھیں گے آپ تھوڑی سی تلاوت کریں گے، اس کے بعد سورہ حشر کی آیتیں ہیں، یہی شام میں بھی سورہ حشر کی آیتیں پڑھیں گے، سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ حامیم، مسجدہ پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، جمعے کو سورہ کہف پڑھیں گے۔ تو یوں مختلف صورتیں پڑھتے پڑھتے گویا یہ ہو جائے گا کہ آپ کے قرآن مجید آپ کا ورد زبان ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ویسے تلاوت ہے ایک بالکل جو ہے روٹین کے اندر، اور بترتیب تلاوت ہے وہ جدا گانا، پھر جو اس کو سمجھنے کے لیے کریں گے وہ جدا گانا کریں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ تلاوت قرآن کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ایک یوں کہہ لیں پیورٹی، ایک پاکیزگی، ایک تقدس، یہ خود بخود جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور بہترین انسان وہ نہیں جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور نہ ہی وہ کہ جس کے پاس جو ہے نا دنیا کا سامان زیادہ ہے، بہترین وہی ہے کہ جس کو وہ چیزیں حاصل ہیں کہ جو حقیقت میں اس کے ظاہر و باطن کو بہترین بنانے والی ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ بہت شاندار ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھے کہ جو اپنی زندگی میں کس نہج پہ چلتے رہے، لیکن کبھی جیل میں ڈال دیے گئے تو قرآن پڑھا، یا کسی اور وجہ سے قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن جب قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا ہوا، پھر قرآن نے ان کو کھینچ لیا، پھر ان کی زندگی کی جتنی بھی جو ہے وہ جو غلط چیزیں تھیں وہ ان سے دور کر دی، اور ایک ایسا انسان ان کو بنا دیا کہ دنیا دیکھ کے دنگ تھی کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا انسان ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ بہترین انسان بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ خود قرآن کا ارشاد ہے، فرمایا بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ صحیح ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو سب سے زیادہ درست ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ ہم نے بہترین بھی بننا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ایمان اور اسلام یہ لازمی طور پر اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر قرآن سے بڑھ کر اس حوالے سے دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اچھا، یہی پر جو حدیث مبارک بیان کی ہے اسی میں جو بہترین انسان ہے اس کی ایک اور قسم بیان کی گئی۔ اچھا، وہ قسم جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی مفید ہے، کتنی اہم ہے، اور ہماری زندگی میں کیسے چینج لانے والی ہے، آپ ذرا اس پہ توجہ کیجیے۔ حدیث عمر کیا تھی؟ فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والے لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں، حافظین یا محافظین یا قارئین قرآن ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ فرمایا اصحاب اللیل، شب بیداری کرنے والے ہیں۔ شب بیداری سے مراد بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ پوری رات جاگی جائے، یہ بھی شب بیداری ہے، اگر نیک کام کے لیے جاگی جائے تو یہ بھی شب بیداری، لیکن رات کا اکثر حصہ جاگے تو بھی شب بیداری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہو جو بندے اور خدا کا ہو، جو بندے اور خدا کے آپس میں ربط کا ہو، تعلق کا ہو، عبد اور معبود کے درمیان ہو، اگر کچھ ایسا وقت ہو تو یہ بھی بہترین افراد میں سے ہیں۔ اب یہ جو شب بیداری ہے، پہلے تو اس کو میں تھوڑے سے جو رات کے فضائل ہیں، رات کی نماز کے فضائل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارا ایک سائیکالوجیکل چیزیں جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، ہر رات میں، اور فرمایا اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے، یعنی روزانہ رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں بندہ خدا سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب جو رات کو عبادت میں، توجہ اللہ میں، خدا کی طرف توجہ میں گزاریں گے انہیں یہ گھڑی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو ایک تو رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، دوسرا یہ جو رات میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں کہ نوافل کی توفیق ہوتی ہے، تہجد پڑھ لیتے، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، تو کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں، گھر ہیں، جن کے باہر کے حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے میٹیریل ہے اس کے ساتھ اتنے خوبصورت ہیں کہ باہر سے دیکھے تو اندر نظر آ رہا ہے، اندر سے دیکھے تو باہر نظر آ رہا ہے۔ تو ایک عرابی نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ چار کام۔ تو چوتھا کام کیا ہے کہ جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ اس وقت نوافل ادا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ جو فرضوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہوتی ہے یہ رات کی ہوتی ہے، پانچ فرض ہیں، اس کے ساتھ سنتیں ہیں، سنت موقعہ، سنت موقعہ کے فضائل جو ہے وہ بہرحال زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد ہے رات میں پڑھیں، خواہ رات کے آخری پہر پڑھیں، آدھی رات کو پڑھیں، شروع رات میں پڑھیں، یہ سب صلاۃ اللیل میں ہی آتی ہے۔ ہاں، ان میں جو تہجد ہے وہ اس کی ایک صلاۃ اللیل کی، یعنی کہ رات کی نمازوں کی بھی ایک بڑی اعلیٰ قسم بن جاتی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ جو تہجد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، ہے افضل نبی ہیں، افضل ہستی ہیں، تو ایک افضل عبادت کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کے لیے کمپلسری نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو آبلیگیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا، دوسروں کے لیے آپشنل تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، سورہ بنی اسرائیل، فرمایا کہ اے حبیب، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، تہجد کرو، یعنی نیند چھوڑ کے تہجد پڑھو، فرمایا یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود خاص ہیں تو خاص آپ ہی کے لیے اس نماز کو لازم کر دیا گیا جدا گانا، لیکن ہمارے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے، سنت مستحبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ سجدہ میں، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، جو جنتی ہیں، تقوی والے، نیکیوں والے اور جنتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پہلو آرام گاہوں سے، خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی اپنے آرام کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ بہت ساری اس کے ساتھ فضائل ہیں۔ اچھا، اب یہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے، ہم نارملی اس کو لیتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ایک مذہبی عبادت ہے، اے کائنڈ آف ورشپ۔ یہ ٹھیک ہے، اے کائنڈ آف ورشپ ہے، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم اسی کو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ ہمارا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے، ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے کہ یہ جو رات کو آخری پہر میں جلدی اٹھنا ہے، یہ بذات خود کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کا بیسک تعلق بنتا ہے کہ آپ کا جو دن رات کا ٹائم شیڈول ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، پہلے بھی تھا لیکن آج کے زمانے میں چونکہ کام دنیا کے اتنے بڑھ گئے، دو کام ضروری ہیں، 70 ہم نے غیر ضروری بھی ڈالے ہوئے، تو مجموعی طور پہ ڈھیروں ڈھیر کام ہیں۔ جب تک ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے اور جب تک اپنی زندگی کو شیڈولڈ نہیں کریں گے، تب تک ہم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور کوئی بڑا کام زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ آرٹیکل، آڈیو، ویڈیوز بنتی ہیں، تو اسی ٹائم مینجمنٹ، شیڈول بنانا، پلاننگ کرنا، گول سیٹ کرنا، یہ سارا ان چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ہمارے دماغی صلاحیت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور اسی طرح ہمارے کاموں کے لیے بھی جو ہے نا وہ بالکل اس کو تتر بتر کر دینے والا ہو۔ بات یہ ہے کہ جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے، کہ آپ تہجد میں اٹھیں، دو فائدے تو ہاتھوں ہاتھ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو تہجد میں اٹھے گا، رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، تو وہ رات کو سوئے گا بھی اسی طرح۔ جلدی سوئے گا تو جلدی اٹھے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ رات کے 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائے، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو جو جلدی اٹھے گا وہ جلدی سوئے گا، اور جو جلدی سوئے گا وہ اپنے کام بھی جلدی نمٹائے گا، اور جو اس کی نیند ہے، وہ نیند بھی اس کے اس رات کے جو ٹائم سپین ہے وہ اسی کے اندر آئے گی۔ اور آج کی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اور دیگر اور کئی بڑے بڑے شہروں میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن نمبر ایک، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، آپ جتنے بھی نام لے لیں، امریکہ، یو کے، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اسی طرح آسٹریلیا اور دیگر ممالک، جتنے بھی ممالک جو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہیں، آپ ذرا وہاں کے لوگوں کے سونے جاگنے کے معمولات کو چیک کریں۔ پوری دنیا کے اندر اکثریت ترقی یافتہ ممالک میں وہی ہے جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ مجھے آج تک وہ دن نہیں بھولتا، میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا، اور ساؤتھ افریقہ کے شہر، بڑا مشہور شہر ہے کیپ ٹاؤن، تو کیپ ٹاؤن میں ہمیں جو ہے وہ کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ جانا تھا، تو ہماری فلائٹ تھی صبح تقریباً کوئی 6 بجے کی، اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا تھا 6:10 یا 15 پہ، تو ہمیں یہ فکر لگی ہوئی تھی یار ہم نے فجر پڑھنی ہے، تو خیر فجر کی نماز الحمدللہ ہم نے پڑھی۔ اچھا، اب ہم جب صبح اٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی صبح 6 بجے کون اٹھتا ہے، کون ایئرپورٹ جاتا ہے، خالی سناٹا ملے گا، نہ بندہ نہ پرندہ، کچھ بھی ہوگا وہاں پر۔ لیکن جب ایئرپورٹ کے پارکنگ میں ہماری گاڑی رکی، تو گاڑی کیا رکی، دوسری ہمارے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملے، اتنا رش، اتنی گاڑیاں۔ اچھا، اس کے بعد ہم وہاں سے ایئرپورٹ کے اندر جب داخل ہوئے، ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو ایسی چہل پہل، ایسی ہسل بسل، ایسی رونق کہ یقین نہ آئے کہ یہ صبح کے 6 بجنے والے، یہ ابھی 6 نہیں بجے تھے، 6 بجے تو فلائٹ تھی ہماری، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے کی بات ہوگی۔ اور پھر جو لوگ تھے وہ بالکل فریش، تازہ دم، ایسا نہیں ہے کہ منہ لٹکا ہوا، گرے ہوئے، نیند کے اندر ہیں، یہ وہ چلے، ایسا نہیں، بالکل تازہ دم، فریش، ایکٹیو۔ اتنا ڈھیروں ڈھیر فلائٹ، یعنی درجنوں فلائٹیں تھیں جن پہ لوگوں نے جانا تھا، ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، ہم نے اپنی طرف بھاگے جہاں ہم نے بھاگنا تھا۔ اچھا، اب میں نے وہاں کسی صاحب سے پوچھا، ہمارے جو اسلامی بھائی تھے، کہ یار یہ لوگوں کو کیا ہوا، اتنا صبح صبح تازہ دم اتنے نکلے ہوئے ہیں، کہ یہ ہمارا تو کلچر ہی ہے، لوگ جو ہے اپنی ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، تو ہمارے یہاں تو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں اور بالکل تازہ دم، فریش، ایکٹیو، کھا پی کے ناشتہ کر کے اس کے بعد اپنے کاموں پہ جاتے ہیں۔ تو میرے کہا سوتے کب ہیں؟ کہتے ہیں جب جلدی اٹھتے ہیں تو جلدی سوتے بھی. تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جاگتے چلتے پھرتے یہ شاید میں نے برسوں بعد دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم تو یہاں پر عادی ہیں کہ ہمارے ہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صبح اتنی جلدی اٹھنے کا. اچھا, اس کے بعد میں نے سیم ٹو سیم یہی ماجرا لندن میں دیکھا کہ لندن میں صبح فجر کی نماز کے بعد ہم کسی کام سے باہر نکلے اور وہاں پر لوگ ایسے دوڑے جا رہے ایسے دوڑے جا رہے, تو لوگ وہاں چلتے بھی تیز ہیں, تو وہ اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ چلے یہ سارے لوگ اپنے کام پہ جا رہے ہیں اور وہاں یہ ہے ہی نہیں کہ جناب کو 10 بجے اٹھے گا, 11 بجے اٹھے گا, 12 بجے اٹھے گا. اور یہی معاملے میں اور کتنی ہی جو ہے وہ سٹیز کا, کتنی کنٹریز کا نام لے سکتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ترقی یافتہ اقوام کا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. اور اس وقت تو بلکہ اس سے ایک دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ اب باقاعدہ دنیا میں تہجد کے وقت اٹھنے کے ایک باقاعدہ گروپس بنے ہوئے کہ 5 بجے اٹھنے کا گروپ, 5 بجے اٹھنے کا کلب, 5 AM کلب, 4 AM کلب, اس طرح کے کہلاتے ہیں وہ. اور اس پر کتابیں باقاعدہ, اور اس پر بہت بڑی تعداد, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گروپس کے اندر ہوتے ہیں کہ جو صبح جلدی اٹھنے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو گویا دنیا جس نہج پہ چل رہی ہے ترقی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, بہت اوپر جانے کے لیے, بہترین بننے کے لیے, وہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا تھا کہ جو صبح جلدی اٹھنے والے ہیں ان کو رزق ملتا ہے, جو صبح جلدی اٹھنے والے یہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ صبح اٹھنے کا ہے فائدہ. اچھا, پھر ایک اور بڑی اہم بات, صبح کا یہ جو وقت ہوتا ہے, جو صبح 4-5 بجے کا وقت ہے, جو تہجد کا وقت ہے, کبھی آپ اٹھ کے اس وقت اپنے دل اور اپنے دماغ پہ توجہ دیں. آپ کا دل جتنا پرسکون اور آپ کا ذہن جتنا اطمینان کی حالت میں اس وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا. اور ہمارے دین نے ہمیں پہلے تہجد کے لیے اٹھا دیا, اس وقت اٹھیں. اور دنیا میں بہترین لوگوں کی جو عادات ہیں, میں نے ہزاروں آرٹیکلز پڑھے ہوں گے کہ بہترین لوگوں کی عادات کیا ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ اکثر و بیشتر عادات کے اندر میں نے ان دو چیزوں کو شامل پایا ہے, ایک صبح جلدی اٹھنا اور دوسرا کہتے ہیں مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ اپنے ذہن کو کسی منفی اور فضول اور غیر ضروری چیزوں میں ڈالنے کی بجائے آپ اس کو پازیٹیو چیزیں جو ہے انجیکٹ کریں, آپ مثبت چیزیں اس میں ڈالیں. کیونکہ صبح صبح آپ اپنے دل و دماغ میں جو فیڈ کریں گے سارا دن وہی چلے گا. جیسے ایک بندہ صبح کو اٹھے اور اٹھتے ساتھ ہی دنیا کی سب سے غمناک خبریں پڑھنا شروع کر دے تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ مریلی گزرے گا. کیونکہ اس وقت جو انسان کا برین ہے وہ ریسیونگ جو ہے وہ اینڈ پہ ہوتا ہے, اس وقت وہ کچھ دے نہیں رہا ہوتا, وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو جس وقت وہ ریسیونگ میں اپنے ٹاپ پہ ہے اس وقت آپ بہترین چیز اس کو فیڈ کر دیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ تہجد, تلاوت, خدا کی طرف توجہ, عبادت, ذکر الہی, ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور اسی وقت اچھی نیتیں کریں, آپ اچھے عزائم, اچھی انٹینشنز, اپنی ڈٹرمینیشن, انسپریشن, یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں. تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ جو اشراف امتی ہے کہ میری امت کے فضیلت اور شرف والے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو اصحاب اللیل ہیں, تو یہ اس کا بھی ایک حصہ بن جائے گا. تو ذہنی سکون کے اعتبار سے, اسی طرح اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے, اسی طرح اپنے ورک شیڈول کے اعتبار سے, یہ ساری چیزیں آپ کی سیٹ ہو جائیں گی. اور پھر جب آپ صبح اٹھیں گے تو کچھ اس کے تقاضے بھی ہوں گے. صبح تبھی اٹھیں گے جب جلدی سوئیں گے, ایک بات. صبح تبھی اٹھیں گے جب رات کا کھانا آپ کا ٹھیک ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ رات کو 1 کلو کڑھائی کھائیں اور اس کے بعد آپ بولے تہجد میں اٹھ جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جو 5 AM کلب, 4 AM کلب اور فلاں فلاں کے ہیں, یہ سب جو ہے نا وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بھائی اگر صبح جلدی اٹھنا ہے تو رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور جلدی, سونے سے 10 منٹ پہلے نہیں, سونے سے 4 گھنٹے پہلے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو چینج لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم پوری کریں. ہم بولیں کہ خیالات کے اندر ہی ہم بہترین بن جائے تو ایسا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ بہترین بننے کا ایک طریقہ. ایک اور چیز کہ جو ہمیں بہترین بننے میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. وہ انسان, ہر انسان کو بڑا پسند ہے جو ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, جو ان پہ بوجھ نہ بنے، جو ان سے کچھ قبول نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اگلی بار فرمایا، خیرکم من لم یقبل من الناس شیئاً، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں سے کچھ قبول نہ کرے، لے نہ ان سے، کیونکہ جو بندہ لینے کی سوچ اور مینٹیلٹی میں ہوتا ہے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہمارے بڑی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ کی، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں، میں کچھ ایسا کروں خدا کا بھی پیارا اور لوگوں کا بھی پیارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا، یار اس بندے کی نظر ہماری جیب پر نہیں ہے، تو ہم اسے اپنے قریب کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس کو پیسے ہی چاہیے، اس کی نظر ہماری جیب پہ ہی ہے، تو ہم اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے لے نہیں۔ بزرگوں کے بڑے خوبصورت معمولات ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور میں آپ کو جبہ دینا چاہتا ہوں، لباس دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تو تم غنی ہو تو پھر تو میں لے لیتا ہوں، اور اگر فقیر تو پھر معذرت۔ اس نے کہا نہیں حضور میں غنی ہوں۔ فرمایا اچھا تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 2000 دینار سونے کے سکے۔ فرمایا اچھا اگر 4000 دینار ہو جائیں، 2000 اور مل جائے تو خوشی ہوگی؟ تو اس نے کہا بالکل کیوں نہیں ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر تم فقیر ہی ہو، کہ جس کے دل میں ابھی مزید کی طلب موجود ہے۔ تو جب مزید کی طلب ہے تو پھر تم فقیر ہی ہو، پھر غنی نہیں ہوئے، کیونکہ غنی دل کا غنی ہوتا ہے، مال کا غنی کم ہوتا ہے، اور آپ نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو اولیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے نا، بے نیاز ہوتے ہیں۔ اقبال نے بڑا خوبصورت اس پر کلام کیا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا لوگوں سے پیسہ ملے گا، وہ آنے والے کو یوں نہیں دیکھتے کہ اسے لینا کیا ہے، وہ یہ دیکھتے اس کو دینا کیا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، اور ہم ذرا بے نیاز ہو جائیں، تھوڑا سا اپنے دل کی محتاجی جو ہے اسی طرح ختم کریں، تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہماری پریشانیاں ہماری حاجات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہماری خواہشات کی وجہ سے ہوتی۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ہم نے حاجات کے ساتھ خواہشات کو جوڑا ہوتا ہے، اور ان خواہشات کو حاجات کہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے پوری نہیں ہوتی۔ جب پوری نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اس بے نیاز سے تعلق قائم کر کے دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری، سہارا تیرا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔